प्ले कर रहा है और एक्सट्रीमिज्म कर रहा है वो हिजबुल्ला है या सीरिया में है या और जगहों पे हमास के थ्रू, और उनका पैरानोया है थोड़ा सा क्योंकि जो ईरान का जोहरी एग्रीमेंट हुआ है मगरब के साथ, उनको ये लग रहा है कि ईरान की पोजीशन को ज़्यादा माना जा रहा है और उनकी पोजीशन वीक होती जा रही है, और तो इस वजह से मेरा ख्याल है कुछ इकदाम उन्होंने लिए हैं और जिसकी वजह से इस चीज़ को उभार मिला है, बजाय इसको काउंटर किया जाए कि ये वाला रंग ना आए कि ये शिया सुनी वाला रंग ले जाए।
अच्छा, हम बात करते हैं डॉक्टर फारूक हसनात से। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इस नौयत की जो तनाज़ आरई पैदा हुई, और जैसा कि आरिफ अंसार साहब ने भी कहा कि ज़ाहिर है कि सऊदी अरब का ख़त्ते में दूसरे मुल्कों के ऊपर भी काफ़ी असर रसूख है, जैसा कि आपने देखा कुवैत ने, मुतहद अरब इमारात, उसके अलावा सूडान में भी वो सफारती सतह पर इकदाम किए गए हैं, तो ये मशरक वस्ती ख़त्ते में तो इसके शदीद असरात मुरतब होंगे। इस सूरत हाल का फौरी रद्द अमल कहाँ कहाँ और कैसे सामने आएगा?
ये मशरक़ वस्ती के जो हालात हैं पहले ही बहुत बिगड़े हुए हैं, और वो क्या कम मुसीबत थी या वो कम तकलीफ थी कि एक नया बहरान यहाँ पे उठ खड़ा हुआ है। और बहरान की वजह तो लगती यही है कि सऊदी जो अंदरूनी मामलात हैं उनकी वजह से हुआ, यानी कि उन्होंने फांसियाँ लगाई, बहुत ज़्यादा फांसियाँ लगाई 50 के करीब, और वो उन्होंने कोई तमीज़ भी नहीं की कि टेररिस्ट कौन है और जो हुकूमत के खिलाफ कौन है। तो उसका ईरान में ज्यादा जरूर से ज्यादा असर हुआ, इसलिए कि उनकी एम्बेसी को आग लगाई, जो कि ईरानी हुकूमत ने कहा भी कि हमने लोगों को गिरफ्तार भी किया है, लेकिन फिर उसके जवाब में भी सऊदी अरब ने जरूर से ज्यादा रिएक्ट किया। अब बात यह है कि इस सारे मसले को और शिया सुन्नी का मसला बनाना या मजहबी उसके ऊपर बनाना और फिर अलायंसेस क्रिएट करना, ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर देगा जिससे दुनिया की तवज्जो और इलाके की तवज्जो जो असल दुश्मन है, जो असल खतरा है यानी दाइश, वहां से हट जाएगा, और वहां से हट के ये आपस में खिंचातानी शुरू हो जाएगी, और उससे यूरोपियंस भी बहुत परेशान हैं और अमेरिका जो है वो भी पॉलिसी मेकर्स परेशान हैं और पूरा खत्ता परेशान है पाकिस्तान को मिलाकर, और इस चीज़ को यहीं रोकना होगा और इस चीज़ को मजीद फैलाव नहीं होगा। जहाँ तक अलायंसिस की बात है कि जो छोटे छोटे ममालिक हैं, बहरीन है, बहरीन की अपनी पॉपुलेशन भी उनके रूलर्स के बहुत सब खिलाफ है। सूडान का जहाँ तक मामला है जी, बशीर साहब जो सदर बशीर है वो क्रिमिनल, इंटरनेशनल क्रिमिनल डिक्लेयर हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी के भी वारंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जो क्रिमिनल है उसने किए हुए हैं, तो वो अपने इस वक्त वो महसूस कर रहे होंगे कि मैं अपने को अलायंस पार्टनर्स ढूंढूं, इसलिए उन्होंने सऊदी उसका वो किया। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जो बड़े ममालिक हैं, जो सुन्नी ममालिक हैं बड़े, पाकिस्तान है, जैसा तुर्की है, इंडोनेशिया और मलेशिया, पहले तो इनको नंबर एक इस पूरे जो खत्ते में बहरान पैदा हुआ है उससे किसी की तरफदारी नहीं करनी चाहिए। नंबर दो, उनको मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहिए, उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि इन दोनों ममालिक के दरमियान में तलखी कम हो जाए। तलखी तो पैदा हो गई है, वो तो रहेगी कुछ देर, लेकिन वो ये सूरत हाल ना अख्तियार करे कि कंट्रोल से बाहर हो जाए और फिर जो दाइश वाले हैं उनको मौका मिले कि वो अपने कदम मजीद जमा सकें। तो असल जिम्मेवारी अब इन ममालिक पे होती है, और उससे एक तीसरा ये होगा कि ये शिया सुन्नी में फिर नहीं बटेगा इलाका, क्योंकि ये सुन्नी ममालिक हैं और इनकी वजह से कि जो भी चाह रहा है, जो भी हुकूमत या मुल्क चाह रहा है कि शिया सुन्नी का तनाज़ा बनाकर अपने पॉइंट स्कोरिंग करें या अपनी अपोजिशन को बेहतर करें, तो वो वहाँ पे इनको नाकामी होगी तकसीम करने में, और दूसरा दाइश को की तरफ तवज्जो जो है वो फिर से जानी चाहिए,
दोबारा जानी चाहिए। एक और सवाल यहाँ पे उठता है कि अक्वामे मुत्तहदा में सऊदी अरब के सफीर अब्दुल्ला अल मौलमी ने पीर को देर गए ये कहा है कि सऊदी अरब शाम के बारे में जनीवा में 25 जनवरी को जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें शामिल होगा। ईरान ने अभी तक इस सिलसिले में कुछ नहीं कहा, और ये जब सारी सूरत हाल पैदा हुई तो जाहिर है कि इसके बाद एक और फिक्र और खदशा जो पैदा हुआ वो यही था कि सिफारतकारी के जरिए शाम के अंदर जो मसालियत की सूरत की जा रही है, इन दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़ा राय से उसके इम्कान किस हद तक मादूम हो जाएंगे। अगरचे अमरीका ने यह कहा है कि इस कशीदगी से शाम के मसले को हल करने की राह में कोई रुकावट नहीं आएगी, फिर भी आप आरिफ साहब इसको किस तरह से देखते हैं?
میرے خیال میں یہ جو ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ اپنی پوزیشن کو ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہے، یہ جو بھی اقدامات کر رہا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا وہ اوور بورڈ آبویسلی چلے گئے ہیں، اور یہ جو اب تنازع کھڑا ہو گیا ایک اور ان کی اپنے کیا کہتے ہیں ریزرویشن ہیں، اور ایک قسم کا وہ جو ہے ان کو کس حد تک ایڈریس کیا جا رہا ہے نہیں کیا جا رہا، اور جو سیریا کی ٹاکس میں بھی جو ایک ڈفرنس آف اوپینین یا جو ایک اسٹیکنگ پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ کون سا گروپ جو ہے وہ ٹیررسٹ قرار دیا جائے گا، ایکسٹریمسٹ قرار دیا جائے گا، اور ظاہری بات ہے کہ وہ پھر ٹاکس میں حصہ نہیں لے سکیں گے، وہ گروپ جو نہیں قرار دیے جائیں گے وہ اپوزیشن ہو جائے گی، اور جینوئن اپوزیشن ہو جائے گی وہ ان ٹاکس میں شامل ہوگی۔ میرا خیال ہے کہ اس کا پروسیس پھر بھی چلتا رہے گا، کوئی بھی قوت اس وقت یہ نہیں چاہتی کہ معاملات اور خراب ہوں، اور سعودی اقدام جو زیادہ لگ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے جو خطرات ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے شاید وہ ایسے اقدام کرنے لگے ہیں یا کر لیے کر رہے ہیں پریشر میں، جو ان کے لیے خود بڑے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اور اس میں میرا خیال ہے کہ جو سعودی لیڈرشپ چینج ہوئی ہے ریسنٹلی، اس وجہ سے بھی نئے لوگ آئے ہیں، اور جو میرا خیال ہے کہ کچھ پانچ سال سے جو پچھلے پانچ سال میں سعودی عرب نے ایک بڑا مدھم سا رول رکھا، کم از کم ایک اگریسو پالیسی نہیں تھی، جو جب سے نئے بادشاہ آئے ہیں سلمان صاحب، تو اب ایک پالیسی میں کمپلیٹ چینج ہے، اور وہ بڑا اگریسولی وہ ہر جگہ اپنے پالیسی کو اور اپنے انٹرسٹ کے دفاع میں آگے بڑھیں، لیکن اس میں لگتا ہے کہ وہ تھوڑے سے اوور بورڈ جا رہے ہیں، اس لیے میرا خیال ہے کہ وہ ٹاکس تو آگے بڑھیں گی لیکن وہ اپنی پوزیشن کو تقویت دینا چاہتے ہیں۔
اچھا، فاروق حسنات صاحب سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں سعودی سفارت خانے کی پر جو حملہ کیا گیا ہے تہران کے اندر، اس کی مذمت کی گئی، اور اس پر ایران پر بھی زور دیا گیا ہے کہ سفارتی جائیداد و املاک کے بارے کے تحفظ کے لیے اس پر جو سفارتی سطح پر بین الاقوامی سطح پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا اس کو پاس کرنا چاہیے۔ تمام فریقوں پر بھی زور دیا گیا ہے کہ وہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ تو اس صورت میں اب آپ دیکھتے ہیں کہ فوری طور پر کسی نوعیت کی تھوڑی بہت مصالحت کا امکان نظر آتا ہے، اور کس نوعیت کا؟
جی، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی اسی قسم کی صورتحال پیدا ہوئی تھی پاکستان میں 1979 میں، جب امریکن امبیسی کو جلا دیا گیا تھا اور ان کے 3-4 اہلکار مارے بھی گئے تھے، اور لاہور میں بھی ان کا انفارمیشن سینٹر کو آگ لگا دی گئی تھی۔ تو امریکہ نے تو سفارتی تعلقات نہیں توڑے تھے، انہوں نے تو پاکستان سے ہی ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ کمپنسیشن دیں، جو پاکستان نے کمپنسیشن دی تھی جب نئی بلڈنگ ان کی بنی تھی۔ تو اس لیے یہ صحیح ہے کہ ممالک کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو سفارتکار ہیں باہر کے ان کی حفاظت کرے اور ان کی املاک کی بھی حفاظت کرے، وہ صحیح ہے۔ وہاں پہ ایرانیوں سے کوتاہی ضرور ہوئی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایرانی حکومت نے جان بوجھ کر کیا، چونکہ ایران نے بڑی مشکل سے اپنا ایک مقام بین الاقوامی دنیا میں بنایا جب انہوں نے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر معاہدہ کیا امریکہ سے اور یورپینز کے ساتھ اور چائنا اور روس کے ساتھ، اور وہ ایک نئی سمت پہ جا رہے تھے اقتصادی ترقی کی طرف جبکہ سینکشن اٹھنے تھے۔ تو اس لیے سعودی نے ضرورت سے زیادہ اس کو ریئیکٹ کیا ہے۔ ان کو اب ایک اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے امریکہ ہی بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے، بیکاز سعودی عرب امریکہ کی طرف ہی دیکھتا ہے اپنی سلامتی کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے، تو وہی ایک ملک ہے جو ان کو یہ قائل کر سکے۔ باقی میرا نہیں خیال کہ کوئی ملک بھی اس پوزیشن میں ہے کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں، جو نیا انہوں نے صحیح کہا ہمارے دوست نے، جو نئی رجیم آئی ہے یہ بہت سخت ہارڈ لائنر ہیں، اور یہ پر نی جرک ری ایکشن بھی ان کا ہوتا ہے، ایک دم کسی بات کے اوپر فلیئر اپ ہو جاتے ہیں اور ایک دم کوئی ایکشن ایسا لے لیتے ہیں جو ان کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہوگا آگے چل کر۔ تو اس لیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ڈیفیوز ہو، مطلب اس چیز کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس کو یہیں رک جانا چاہیے، اور اس کے بعد پھر میڈیشن کا رول اس میں زیادہ، جیسے میں نے پہلے کہا پاکستان، ترکی، ملیشیا اور انڈونیشیا کر سکتے ہیں، اور لیکن ان سے بڑھ کر بھی امریکہ کی سعودی عرب سنے گا، چونکہ وہ دفاع کے لیے انہی کے اوپر انحصار کرتا ہے۔
یہی میرا اگلا سوال بھی تھا عارف انصار صاحب، آپ سے میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ مبصر سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اس تنازع کی وجہ سے ظاہر ہے کہ عدم استحکام پیدا ہو سکتا ہے، اور شیعہ سنی بنیاد پر گہری ہوتی ہوئی تقسیم سے خود مشرق وسطی کے اندر کو اس کو حل نہیں کیا جا سکتا، لیکن خطے کے باہر جو بڑی موجود طاقتیں، کیونکہ مشرق وسطی کے اندر تو پہلے ہی ایران اور سعودی عرب کی وجہ سے کافی جگہوں پر پراکسی وارس کی بھی بات کی جاتی رہی ہے، تو موجودہ بڑی طاقتوں کو ان دونوں ملکوں کے تنازعات پر قابو پانے کے لیے مدد کرنا ہوگی۔ آپ کے خیال میں، جیسا کہ ابھی ڈاکٹر فاروق اسناد نے بھی کہا کہ ظاہر ہے سعودی عرب جو ہے وہ امریکہ کی بات اس سلسلے میں سن سکتا ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ روس بھی اس سلسلے میں شام کو ایران کو کسی حد تک آمادہ کر سکتا ہے کہ وہ اس صورتحال کو یہیں پر روک دیں اور کشیدگی آگے نہ بڑھنے پائے؟
جی بالکل بہجت، رشیا نے بہت پہلے آفر بھی کر دی ہے کہ وہ میڈیٹرن کا رول ادا کر سکتے ہیں، اس برہان کو آگے بڑھنے نہ دیا جائے جی. اس سلسلے میں کس حد تک وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ سعودی عرب کی رشیا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات نہیں چل رہے، خاص کر سیریا کی سچویشن کی وجہ سے بھی، اور اقتصادی معاملات میں بھی جس میں تیل کی پرائز کی جو معاملات ہیں اس سے ریلیٹڈ بھی، تو لیکن یہ کہ اس میں چین کو نہیں ہمیں بھولنا چاہیے کہ چین اور روس کا اہم رول ہے، امریکہ تو آلریڈی پلے کر رہا ہے جو بھی رول ہے اور کتنا وہ مزید کر سکتا ہے، لیکن امریکہ کی جو ابھرتی ہوئی پالیسی ہے اس میں ظاہر زیادہ یہی نظر آتا ہے کہ وہ باور کرا رہے ہیں جو ریجن کی کنٹریز ہیں کہ اگر انہیں خطرہ ہے ایکسٹریمزم سے تو وہ خود اس کو اون کریں اور اس کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور وہ امریکہ جو ہے یا نیٹو وہ ان کو بیک اپ کرے گا کیپیسٹی، کیپیبلٹی میں، ٹریننگ میں، جہاں بھی کمی ہے، اور یہ معاملہ اس سے میں آ جاتا ہے کہ وار اگینسٹ ٹیرر کس فیز میں ہے، کہاں جا رہی ہے۔ اچھا اس میں چکر یہ بنتا ہے یا کمپلیکیشن یہ بنتی ہے کہ جب پلیئرز ایکٹ کرتے ہیں اور وہ کس کو خطرہ زیادہ سمجھتے ہیں، وہ کس کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں، وہ اس میں ڈفرنس آ جاتا ہے کہ آپ ظاہری بات ہے کہ، اور اس میں روس کا بھی آ جاتا ہے کہ بظاہر تو روس بھی جو سیریا میں آیا ہے وہ آئی ایس کو لڑنے کے لیے ہی آیا، لیکن گراؤنڈ پہ جو ہو رہا ہے وہ کچھ مختلف طریقے سے صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ تو آپ کے سوال پہ کہ امریکہ کا تو ہے ٹھیک ہے آبویسلی، لیکن میرا خیال ہے کہ جو جن ملکوں کا نام آ رہا ہے کہ جو اس میں رول ادا کر سکتے ہیں وہ آبویسلی پاکستان، ترکی کی اہم پوزیشن ہے، انڈونیشیا، ملیشیا، لیکن اس کے ساتھ ہمیں روس اور چین کو بھی اس میں لانا ہوگا کہ کیونکہ ان کے بھی سٹیکس ہیں کہ اگر خطے میں حالات خراب ہوتے ہیں مزید تو ان طاقتوں کا بھی بہت سٹیک ہے، اور چین نے ریسنٹلی بیان زیادہ کر دیے ہیں مڈل ایسٹ کی سچویشن سے ریلیٹڈ، جو کہ وہ ماضی میں اتنی انٹرفیئرنس نہیں کرتے تھے یا زیادہ باقی ممالک پہ چھوڑ دیتے گلوبل پاورز پہ، تو جب یہ پاورز انوالوڈ ہوں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی سی سی کی ریلائنس مغرب کے ساتھ زیادہ ہے، اور اسی وجہ سے ان کی تشویش بھی زیادہ ہے کہ ان کو ویسٹ سے یا نیٹو سے کوئی گارنٹی نہیں مل رہی جو وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کی سالمیت کو کوئی خطرہ ہو تو نیٹو یا مغرب کود پڑے گا، وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو، یا انڈر دی لائنز کہہ رہے ہیں جسے کہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو ہے ان کی تشویش بڑھ رہی ہے۔ اچھا اس کے مقابلے میں جو پیریفرل ہیں، یا پاکستان کہہ لیں، ہندوستان، یا دوسری طرف جو ممالک ہیں ملیشیا، انڈونیشیا، کو ذرا تھوڑا فرق ہے، ادھر روس اور چین کے جو انفلوئنسز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، تو اس لیے روس اور چین کا بھی اس میں بڑا اہم رول ہوگا سالو کرنے میں۔
اچھا جی بہت بہت شکریہ عارف انصار صاحب بات کر رہے تھے۔ آخری میرا ایک کوئک کوسچن ہے ڈاکٹر فاروق اسناد سے۔ ڈاکٹر صاحب لیبیا کی ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں، وہاں پہ داعش کے جنگجوؤں نے تیل کے وسائل پر کنٹرول کرنے کے لیے بہت کوششیں کر رہے ہیں، اور شمالی لیبیا میں خاص طور پر السدرا آئل ایکسپورٹ پر بھی ایک خود کش حملہ ہوا ہے، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں، جبکہ پہلے ہی بڑے حالات صورتحال پیچیدہ ہو چکی ہے اور لیبیا میں آلریڈی ایک بڑی کمزور سیاسی انتظامیہ ہے، سیاسی صورتحال ہے، کیا لیبیا اس میں سے نکل پائے گا، یا داعش اب جہاں پر عراق میں اس کا کنٹرول کم ہو رہا ہے تو کیا وہ اس لیے بھی دیکھ رہی ہے کہ وہ دوسرے علاقوں میں اپنا کنٹرول مضبوط کرے، اس کو کس طرح سے آپ دیکھیں گے؟
جی میرے خیال میں لیبیا کی جو سچویشن ہے وہ بہتر ہے، چاہے وہ خانہ جنگی کتنی ہو رہی ہو، کتنے داعش والے حملے کر رہے ہوں، اس لیے کہ کم سے کم جو دو بڑے دھڑے تھے انہوں نے آپس میں تصفیہ کر لیا ہے اور انہوں نے صلح کر لی ہے اور انٹرم گورنمنٹ بنانے پہ ان کا اتفاق ہو گیا ہے، تو اس لیے وہ ایک بہتر پوزیشن میں ہے۔ مشکلات ان کو بہت ہوں گی اور ضرور ہوں گی، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ الٹیمیٹلی لیبین حکومت، چونکہ اندرونی ان میں لڑائی نہیں ہے آپس میں، تو وہ ایک حکومت جب ہوگی تو وہ حالات کو بہتر طور پہ سالو کر سکے.
اچھا اسی کے سلسلے میں وہ ضمنی سا سوال ہے کہ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ لیبیا میں جو دو متوازی حکومتیں تھیں اور پچھلے دنوں یہ معاہدہ بھی ہوا کہ اب کسی نہ کسی طرح وہاں پر یونٹی حکومت بن جائے گی, لیکن اس میں یہ بھی بات تھی کہ حکومت کے اپنے انتظامیہ کے لوگ بھی کچھ اس میں شامل نہیں تھے, تو اب آپ اس کا امکان دیکھتے ہیں کہ واقعہ وہاں پر کوئی یہ سیاسی مصالحت کا عمل شروع ہو جائے گا؟ ڈاکٹر حسنات سن رہے مجھے؟ ڈاکٹر حسنات نہیں سن رہے؟
جی میں آپ کی ٹوٹ کی آواز آئی ہے, میں پورا سوال نہیں سن سکا, لیکن میرا یہی خیال ہے کہ جب دو بڑے دھڑے آپس میں جب مل گئے ہیں, کہ اگر ہم یہی ہم دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں تو شام کی طرف دیکھیں اور عراق کی طرف بھی کسی حد تک, تو وہاں تو بہت سارے ایکٹرز بہت سارے پلیئرز ہیں. لیبیا کی یہ سچویشن نہیں ہے, اس میں جو پلیئرز ہیں وہ کنٹرولیبل ہیں, یعنی مینیجیبل ہیں, اور جو مینیجیبل ہیں اسی لیے تصفیہ بھی ہوا وہاں پہ کسی حد تک, اور جو کہ اب یہ جو جن طاقتوں نے کروایا تصفیہ وہ یہ دیکھیں کہ بھی یہ چیز جو ہے آگے چلے, کیونکہ یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے, لیبیا کے اپنے انٹرسٹ میں ہے, تو اس لیے یہ مشکلات تو ہوں گی ضرور ہے. اس میں پرنٹڈ گروپس بھی ہوں گے اور داعش والے بھی موجود ہیں, القاعدہ والے بھی موجود ہیں, لیکن کیونکہ انہوں نے ایک بڑا تصفیہ کر لیا ہے بڑے پیمانے پر, تو اس لیے امید یہ ہے کہ آگے چلتا ہے حالات جس طرح ٹونیشیا کے حالات بہتر ہوئے, اس طرح لیبیا پہ بھی امید ہے کہ وہ ٹونیشیا کے ہی قدم پہ چلے گا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات, ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے, اور اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم نے کہا یہ ایک بہت بڑی کلیدی خبر ہے جس کا دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر مختلف انداز میں رد عمل دیکھا جا رہا ہے. پاکستان نے بھی سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور توقع ظاہر کی ہے کہ دونوں ملک مذاکرات کے ذریعے اختلافات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اس سلسلے میں ہم نے گزشتہ روز کے پروگرام میں بھی تذکرہ کیا تھا اسی پروگرام کے اندر کہ پاکستان میں قانون سازوں نے اس سلسلے میں کیا کیا کہا ہے. آج پاکستان میں قومی سلامتی کے مشیر جو وزیر اعظم کے ہیں سرتاج عزیز, انہوں نے یہ بات پالیسی بیان جاری کیا ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے سفارتی تعلقات کے درمیان یہ تعطل کوئی پہلی مرتبہ نہیں آیا, لیکن وہ کہتے ہیں کہ شدت پسندی سے اضافے, داعش اور دیگر عسکریت پسند قوتوں کے سامنے آنے کے بعد اب صورتحال پیچیدہ ہو گئی ہے, لہٰذا اس طرح کی صورتحال کو جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ عارف انصار کا بھی یہی کہنا تھا, ڈاکٹر فاروق حسنات بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اس صورتحال کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے, اس کو یہیں پر رکنا چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں پاکستان سے ممتاز دفاعی تجزیہ کار, ہیں ہمارے ان پروگراموں کا ایک ممتاز نام ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد صاحب. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. بریگیڈیئر صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟ جی
جی بالکل سن رہا ہوں آپ کو.
تو بریگیڈیئر صاحب, سعودی عرب پاکستان کا انتہائی قریبی حلیف ہے, آپ کے خیال میں اس ساری صورتحال کے تناظر میں اب پاکستان کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور ملک کے اندر فرقہ وارانہ جو صورتحال میں کوئی تقسیم پیدا ہو سکتی ہے یا دیکھی جا سکتی ہے اس پر قابو پانے کے لیے کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟
یہ بالکل آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا ہے, اور یہ بہت ہی ناخوشگوار واقعات ہوئے ہیں پچھلے چند دنوں میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان, اور یہ تقریباً اسلامی دنیا جو ہے یہ تقریب اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ دو حصوں میں بٹ گئی ہے, اور اس میں فرقواریت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے, شیعہ سنی ایک ڈیوائڈ نظر آ رہا ہے, تو یہ بڑی تشویشناک صورت حال ہے. اور پاکستان میں تقریباً 22-23% جو آبادی ہے وہ شیعہ ہے, تو پاکستان کے اوپر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہو سکتے ہیں, تو پاکستان کو چاہیے کہ یہ صورتحال جو ہے یہ پاکستان کے اوپر, چونکہ اس کے بڑے منفی اثرات ہو سکتے ہیں, پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں, ہر شعبے میں بڑے تعلقات ہیں, اس کی ایک تاریخی نوعیت بھی ہے
جی.
اس طرح ایران پاکستان کا ہمسایہ ملک ہے
جی.
اور اس کے ساتھ بھی پاکستان کے روابط کافی مضبوط رہے ہیں, بیچ میں تھوڑی اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پاکستان کا ایک ہمسایہ ملک ہے, تو میرے خیال میں پاکستان کو ایک پروایکٹیو قسم کا ابھی ایک رول جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا, اس میں وہ پیچھے رہ کے اور حالات کو دیکھ کے اس سے گزارا نہیں ہوگا. میرے خیال میں ایک پاکستان کو چاہیے کہ باقی جو ممالک ہیں جو اس میں تقریباً وہ ہے غیر جانبدار ہیں, جس میں ترکی ہے, اس میں پاکستان ہے, ملیشیا ہے, انڈونیشیا ہے, تو او آئی سی کی ایک میٹنگ بلانی چاہیے اور
جی.
اس میں اس معاملے کو اٹھانا چاہیے اور ایسے کوشش کرنی چاہیے کہ دونوں ممالک کے درمیان جو یہ ابھی کشیدگی ہے اس میں کمی لائی جائے, اس کو فوراً ختم تو نہیں کیا جا سکتا ہے, لیکن جس طرف یہ ابھی بڑھ رہے ہیں یہ حالات, اس کو آگے نہ بڑھایا جائے اور اس پہ قابو پایا جائے اور اس میں کبھی لانے کی کوشش کی جائے. تو میرے خیال میں یہ پاکستان کا ایک انیشیٹو آنا چاہیے اور فوری آنا چاہیے, اس میں دیر نہیں لگانی چاہیے.
اچھا, ابھی آپ نے جیسا کہا, جیسے کہ ہم سعودی عرب کے بارے میں تو بات کی کہ پاکستان کا دیرینہ حلیف ہے اور بہت قریبی تعلقات بھی ہیں, اسی طرح ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے اپنے مراسم ہیں اور کئی طرح کے تجارتی مراسم بھی ہیں. آپ کے خیال میں پاکستان ان دونوں کے درمیان کس نوعیت کی مصالحت کرانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے؟ کیا آپ پاکستان کا واقعی کوئی بڑا, جیسا کہ آپ نے کہا پرو ایکٹیو رول ہونا چاہیے, تو دونوں ملکوں کے درمیان مصالحت کرانے میں, ایک تو ایک پاکستان کا اپنا رول تھا جس کے بارے میں آپ نے بات کی, دونوں ملکوں کے درمیان ایران اور سعودی عرب کے درمیان مصالحت کرانے کے سلسلے میں پاکستان کس طرح کا رول ادا کر سکتا ہے اور کیا رول ہونا چاہیے؟
بالکل, میرے خیال میں پہلے بھی جب پاکستان تقریباً غیر جانبدار رہا ہے, چونکہ بڑے حساس نوعیت کے تعلقات ہیں ہمارے دونوں ممالک کے ساتھ, تو ہمیں غیر جانبدار رہنا چاہیے. پاکستان کو سب سے پہلے غیر جانبدار رہنا چاہیے اس معاملے میں, اور پہلے بھی اس قسم کے صورتحال سے پاکستان کو سامنا کرنا پڑا ہے. جیسے ایران عراق جنگ میں پاکستان نے ایک تقریباً غیر جانبدار رول ادا کیا تھا, اور ابھی بھی میرے خیال میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کو ابھی جو ہے یہ انیشیٹو لینا چاہیے, اور خاص کر ترکی جیسے ملک کے ساتھ جو جس کے ساتھ بھی پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں, اور وزیر اعظم صاحب کو میرے خیال میں ایک دورہ کرنا چاہیے دونوں دارالخلافوں میں, تہران بھی جانا چاہیے اور ریاض بھی جانا چاہیے, تاکہ کس طریقے سے دونوں ممالک کے ساتھ بات چیت ہو اور کس طریقے سے ان معاملات کو جو ہے اس کو آگے نہ بڑھنے دیا جائے, اور معاملات کو جو ہے وہ ٹھنڈا کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ جو سفارتی تعلقات اور باقی جو روابط ہیں یہ منقطع ہوئے ہیں, ان کو دوبارہ استوار کرنے کی کوشش کی جائے. تو میرے خیال میں پاکستان دونوں ممالک میں اس کی پذیرائی ہوگی, تہران میں بھی اور ریاض میں بھی, اس طرح ترکی بھی میرے خیال میں دونوں ممالک کے ساتھ اس کے بڑے قریبی تعلقات ہیں, اور پاکستان کے ترکی کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ دونوں ممالک اس پہ تھوڑا سا ایک فوراً اس کے اوپر کاروائی کریں تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں بات چیت کے اوپر. دونوں ممالک چاہتے بھی یہی ہوں گے کہ مزید حالات خراب نہ ہوں, کیونکہ اس کے بڑے منفی اثرات ایران کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں اور سعودی عرب کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں. دونوں میں اگر آپ دیکھیں, سعودی عرب میں ایک شیعہ وہ ہے آبادی ہے, خاص کر اس کی مشرقی جو صوبہ ہے اس کے اندر, اس طرح ایران کے اندر ایک سنی وہ ہے آبادی ہے
جی,
یہ دونوں ایک دوسرے کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتے ہیں
جی,
اور اس انسٹیبلٹی کے یہ جو عدم استحکام ہے اس کے اثرات پاکستان کے اوپر آ سکتے ہیں
جی ہاں.
تو اگر یہ میرے خیال میں ہمارے وزیر اعظم صاحب کوشش کریں, پہلے نچلی سطح پہ وزیر خارجہ کی سطح پہ ہو سکتے ہیں اور بعد میں وزیر اعظم اس میں بھی آ سکتے ہیں.
اچھا, تھوڑا سا اس سے اب مختلف سوال ہے, میں بغیر صاحب آپ سے اس لیے سوال کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو ہم بہت بہت پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں, آپ ایک مصروفیت میں سے آپ نے وقت نکالا اور خاص طور پر ہمارے لیے باہر نکل کر آئے ہیں. تو پاکستان میں دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ضرب عزم کے ساتھ ساتھ کئی اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں. اب یہ جو داعش کی موجودگی اور ارکان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں, انہیں کس حد تک قابل تشویش قرار دیا جا سکتا ہے؟
میرے اپنے جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بہت ہی ایک فرٹائل گراؤنڈ ہے داعش کی جو فلسفی ہے اس کے لیے, اور اگر پاکستان نے اس کے اوپر ابھی سے کارروائی نہیں کی تو یہ بڑی خطرناک صورتحال جو ہے وہ پاکستان کا, اس کو سامنا کرنا پڑے گا. میں افغانستان سے زیادہ پاکستان کو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر اس کے, چونکہ افغانستان میں اس کے مخالفین بڑے ہیں, جو مزاحمت افغانستان میں ہے خاص کر طالبان جو ہیں, وہ کسی طریقے سے برداشت نہیں کریں گے کہ ایک اور قوت جو ہے وہ افغانستان میں ابھرے, اور خاص کر ان علاقوں میں وہ ابھرنے کی کوشش کر رہی ہے جہاں پر طالبان کا اثر رسوخ ہے اور پشتون علاقوں میں ہے. تو میرے خیال میں وہاں پر تو مزاحمت ہو سکتی ہے, افغان حکومت بھی اس کے خلاف کارروائی کرے گی, طالبان بھی اس کے خلاف کارروائی کریں گے. پاکستان میں یہاں پر بہت ہی عجیب صورتحال ہے کہ جو پاکستان کا نیریٹو پچھلے 70 سال سے چل رہا ہے وہ اسی طرف, وہ داعش کی جو نیریٹو ہے وہ اسی میں کہ جو مسلم نیشنلزم ہے اور جو اسلامی وہ ہے سوچ ہے اسی کو پروان چڑھایا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے پاکستان میں اس کا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پہلے ہم اس میں ڈینائل میں تھے, ابھی جو ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جی کراچی میں جو واقعات ہوئے تھے خاص کر اسماعیلیوں کے خلاف, اس میں داعش کا بڑا اثر رسوخ تھا. آپ پنجاب میں بھی دیکھ رہے ہیں تقریباً 100 کے قریب انہوں نے لوگ جو ہے ابھی پکڑے ہیں, ڈسکا میں پکڑے گئے, لاہور میں پکڑے گئے. تو یہ لوگ جو ہے وہ داعش کی جو نظریہ ہے اس سے وہ اتفاق کرتے ہیں. تقریباً 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جا چکے ہیں, ان میں خواتین بھی گئی ہیں جو داعش کے کنٹرول کے علاقے ہیں اس میں وہ گئے ہیں. تو پاکستان کو میرے خیال میں اس کے اوپر فوراً ایکشن کرنا چاہیے, سخت ایکشن کرنا چاہیے. اگر یہ نہ ہوا تو یہ وبا جو ہے یہ پاکستان میں پھیل سکتی ہے اور پاکستان کے لیے یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے.
بہت بہت شکریہ بریگیڈیئر محمد سعد ہمارے ساتھ تھے. بریگیڈیئر صاحب آپ کے ساتھ میری پھر بھی بات ہوگی, آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. اور بہت شکریہ جی. اب میں ہمارے ساتھ ہیں اس وقت یہاں امریکہ سے احتشام نظامی صاحب. السلام علیکم نظامی صاحب. نظامی صاحب آپ مجھے سن رہے ہیں؟
جی جی میں سن رہا ہوں آپ کو, میری آواز آ رہی ہے
جی. نظامی صاحب ہم ایک چھوٹا سا یہاں پر وقفہ لینا چاہتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ میری بات ہوتی ہے. آپ جیسا کہ ہماری بحث سن رہے تھے, جو کلیدی بات ہے وہ یہی ہے کہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو کشیدگی پیدا ہوئی ہے, سعودی عرب میں 47 افراد کی سزائے موت کے بعد جن میں ممتاز شیعہ عالم نمر آل نمر بھی شامل تھے, اس کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا ہوگا, رد عمل اس کا کیا ہے, دنیا بھر میں اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور اس کو صورتحال کو پیچیدگی سے نکالنے کے لیے کس طرح کی کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد احتشام نظامی ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں جہاں رنگ. اور آئیے اب بات کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے ختم کیا تھا. احتشام نظامی صاحب یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز کالم نگار ہیں, تجزیہ کار ہیں. احتشام نظامی صاحب آپ تھوڑی دیر ہمارے ساتھ تھے اور آپ نے سنا برگیڈیئر ریٹائرڈ محمد سعد جو صورتحال کے اوپر بات کر رہے تھے. آپ کے خیال میں جیسا کہ برگیڈیئر صاحب نے بھی کہا, ہمارے باقی تجزیہ کار بھی کہتے ہیں, پاکستان سعودی عرب اور ایران کے درمیان مصالحت کرانے کے لیے کس نوعیت کا کردار ادا کر سکتا ہے اور کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مؤثر طور پر ایسا کردار ادا کرنا ممکن ہے پاکستان کے لیے؟
بہجت, اصل میں سعودی عرب اور ایران کی جو رائیولری ہے وہ بہت پرانی ہے اور آپ اس تناظر میں اگر دیکھیں کہ جس وقت وہ سیریا, عراق اور یمن کے معاملے میں بھی امریکہ کا رول ذرا مفاہمانہ تھا, مگر سعودی عرب اور اسرائیل دونوں ایک پیج پر تھے اور دونوں یہ چاہتے تھے کہ ایران کی سرزنش ہونی چاہیے. تو یہ جو مخاصمت ہے دونوں ممالک کی یہ پرانی ہے اور ابھی جو کچھ ہوا ہے وہ میں اس کو اسی تناظر میں دیکھتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے, سب سے بڑا مسلم ممالک کا جو رول ہونا چاہیے وہ اس وقت نہیں ہے. امریکہ, فرانس, روس, چین, جرمنی, یہ سارے کے سارے لوگ اس معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں اور آگے بڑھ چڑھ کر یہ کردار ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات جو کشیدہ ہیں, ختم ہو رہے ہیں, وہ واپس دوبارہ وہ تعلقات بحال ہو جائیں. مگر مسلم ممالک میں میں نہیں دیکھ رہا ہوں. دیکھیے, آپ نے بحرین کا دیکھا ہوگا, سوڈان کا دیکھا ہوگا کہ انہوں نے دھڑا دھڑ سعودی عرب کی حمایت میں انہوں نے بھی تعلقات خراب کرنا شروع کر دیا.
اسی سے ہم نے بات کا آغاز کیا تھا جی احتشام صاحب, اسی سے اسی کو لے کر چلے تھے کہ یہ کہاں تک جائے گا.
اب آئیے آپ کا جو سوال ہے کہ پاکستان کیا رول ادا کر سکتا ہے.
جی,
پاکستان کی دوستی سعودی عرب سے بہت زیادہ ہے, ایران سے بھی رہی ہے اور ایران ایک پڑوسی ملک بھی ہے پاکستان کا. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ پاکستان کو دونوں ممالک سے روابط کرنا چاہیے. میں بریگیڈیئر صاحب کے اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان میں جو حکمراں ہیں ان کو دونوں ممالک کا ہنگامی دورہ کرنا چاہیے, ان سے ملاقاتیں کر کے وہاں کے جو حکمراں ہیں ایران کے اور سعودی عرب کے, ان کو اپنی پیشکش کرنی چاہیے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان یہ جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے بیجت کہ کیا پاکستان اس صورتحال میں ہے کہ وہ سعودی عرب کے ساتھ جا کے بات کر سکے؟
جی ہاں بالکل, یہی میرا سوال تھا کہ کس حد تک
ممالک کے ساتھ کہ انہوں نے सऊदी अरब से बहुत सारे पैसे लिए हुए हैं और ये वहाँ पे वो रोल अदा नहीं कर सकते मेरी नज़र में कि जो एक मीडिएशन के लिए एक किसी मुल्क का किरदार होना चाहिए।
अच्छा, यहाँ भी एक सवाल ये होता है कि अभी आपने ये बात की कि मुसलमान मुल्कों के अपने दरमियान में ज़ाहिर है कि उस हद तक इत्तेहाद मौजूद नहीं है कि वो सालसी की कोशिशें करके तो अपने दरमियान जो तनाज़ा राय सामने नज़र आ रही है उसको दूर करने की कोशिश करें। अब आप समझते हैं कि आलमी सतह पर इसको हल करने के लिए कोशिश दरकार होगी या दूसरे मुसलमान ममालिक जैसा कि तुर्की की बात की जाती है, इसमें मलाशिया की बात की जाती है, इंडोनेशिया की बात की जाती है, क्या आप समझते हैं कि ये सारे मुल्क मिलकर किसी हद तक मौसर तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान कोई मसालियत या मुफाहमाना किरदार अदा कर सकते हैं?
होना तो यही चाहिए बहजत, मगर मेरे ख्याल में ये मुमकिन नहीं होगा, इसलिए कि तुर्की और मिस्र भी सऊदी अरब के मकरूज रहते हैं और इसीलिए आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरह वो भी अभी खामोश हैं और वो सोच विचार में मसरूफ हैं कि वो क्या करें। लेकिन अगर OIC अगर मजबूत होती और वो इस वक्त रोल प्ले करती और सारे मुस्लिम ममालिक बैठ के उनसे बात करते, उनको बुलाते या उनके पास जाते और उनसे उनके दरमियान मसालत कराते तो ये सबसे अच्छी सूरत हाल होती। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त अमेरिका और फ्रांस और जर्मनी, चीन, रूस ये बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकते हैं और जैसा कि इनका इरादा नज़र भी आता है कि ये लोग अगर बीच में आए, जिस तरह के बराक ओबामा ने मुफामाना पॉलिसी अख्तियार की ईरान से और उसको मेज पर लेकर के आए, अगर इनका इन्फ्लुएंस यकीनन इस वक्त यूरोपियन यूनियन का ईरान पे है और अमेरिका का सऊदी अरब पे भी इन्फ्लुएंस है, रहा है और रहता है, तो अगर ये लोग मिलकर के चाहें कोशिश करें कि जिस तरह से ईरान को मेज पे लेकर के आए थे उसी तरह ईरान और सऊदी अरब को भी मुज़ाकरात की मेज पर लेकर के आएँ और मुस्लिम ममालिक भी इस सिलसिले में कुछ किरदार अदा करने की कोशिश करें तो ये मसला हल हो सकता है।
अच्छा निज़ाम साहब, ये बताएगा पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी शिया बिरादरी की तरफ से मुख्तलिफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए, भारत में भी इस तरह के मुजाहरों की रिपोर्टें मिल रही हैं, इसके अलावा दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर शिया आबादी है शिया आलम निमर अल निमर की सजाए मौत के ऊपर मुजाहरे वहाँ पर हो रहे हैं, इस सिलसिले में क्या आप ये नहीं देखते कि इस वक्त मजहबी उलमा का एक बड़ा रोल सामने आना चाहिए ताकि फ़िरका वाराना बुनियादों पर जो ये तकसीम गैरी होने का अंदेशा है उसको वहीं पर रोका जा सके? इस सिलसिले में आप किस तरह से देखते हैं कि मजहबी दानिश्वरों का और उलमा का किरदार किस तरह से होना चाहिए और क्या वो आप देखते हैं कि किसी मुल्क में या किस बहुत से मुल्कों में इस सिलसिले में भी कोशिशें हो रही हैं?
बहजत, असल में होना तो यही चाहिए था लेकिन रोना इसी बात का है कि हमारे यहाँ जो मजहबी इंतहा पसंदी है उसी की वजह से तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है, इसलिए कि शिया सऊदी अरब में अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, पाकिस्तान में अपने आप को गैर महफूज समझते हैं, इराक में अपने आप को गैर महफूज समझते रहे और उन पर एक तरह के मजालिम हुए भी जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा। मैं समझता हूँ कि ये जो मजहबी इंतहा पसंदी है, हम आप ये देखिए कि पाकिस्तान में भी प्रॉक्सी वार होती रही है, इसमें ये दो ममालिक मुलविस रहे हैं, मैं कहने में बिल्कुल इसमें झिझक महसूस नहीं करूंगा कि सऊदी अरब और ईरान की प्रॉक्सी वार पाकिस्तान में भी होती रही है और उसी मजहब की बुनियाद पे होती रही है। तो काश पाकिस्तान में या कहीं मुस्लिम ममालिक में इस्लामी जो ग्रुप है वो ऐसा एक मोतदिल ग्रुप होता जो इस सिलसिले में किरदार अदा करता, और मगर मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि इस सिलसिले में कोई मजहबी ग्रुप आगे आए और आके मुफाहमाना रवैया अख्तियार करें।
अच्छा, मशरकी अफगानिस्तान में सुबह नंगरहार के अजला में तालिबान और दाइश के जंगजुओं के दरमियान शदीद लड़ाई की खबरें मौसूल हुई हैं और ये भी इत्तलात हैं कि तालिबान ने दो अजला पर कब्जा कर लिया लेकिन दाइश का एक मजबूत अड्डा है नाजियान के नाम से, वहाँ से उनको नहीं निकाल सके। दाइश जंगजुओं और तालिबान के दरमियान होने वाली ये लड़ाई दोनों फरीकों को क्या कमज़ोर करते हुए अफगान हुकूमत के लिए बेहतर सूरत नहीं साबित कर सकती? किस तरह से आप इस सूरत हाल को देखते हैं?
बहजत, असल में जो अफगानिस्तान की तारीख है वो हमें ये बताती है कि वहाँ जंगजुओं के जो ग्रुप्स हैं वो आपस में हमेशा लड़ते रहे हैं और अभी भी जो दाइश जो फैल रही है, मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में तालिबान का वो ग्रुप जो अपने तालिबान से नाराज है और मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं आना चाहता वही दाइश में शमूलियत इख्तियार कर रहा है और दाइश को वहाँ मजबूत कर रहा है और ये सूरत हाल अफगानिस्तान में बहुत ख़तरनाक है और मैं नहीं समझता हूँ कि इससे वहाँ की हुकूमत मजबूत होगी और ये दो ग्रुप आपस में लड़के कमज़ोर होंगे, ऐसा नहीं है। अफगानिस्तान की तारीख आप उठा के देखिए कि जो जंगजू होते हैं وار لارڈز ہوتے ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں اور ایک اپنے ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں, یہ تاریخ ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں یہ اچھی صورتحال نہیں ہے. اس کو بہرحال مل جل کے خاص کر اس میں پاکستان, ہندوستان اور امریکہ ایک کردار ادا کر سکتا ہے, جس کی طرف امریکہ نے کوشش بھی کی. اور آپ نے دیکھا کہ مودی نے دورہ کر کے پاکستان کا اسی تناظر میں معاملے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تھی کہ افغانستان میں کچھ اسٹیبل ڈیموکریٹک گورنمنٹ آ جائے.
بہت بہت شکریہ. احتشام نظامی ہمارے ساتھ تھے, یہاں امریکہ سے ہی ان کا تعلق ہے. نظامی صاحب, آپ کے وقت کا, آپ کے تجزیے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے میری پھر بھی بات ہوگی. اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں, کچھ اور بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے ڈاکٹر محید یوسف, جو کہ ساؤتھ ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر بھی ہیں. السلام علیکم محید صاحب. ڈاکٹر محید, یہ بتائیے گا کہ ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں مقامی ذرائع ابلاغ عہدیداروں کے حوالے سے افغان سرحدی علاقوں میں داعش کے خلاف طالبان کے حملوں کی تصدیق کی گئی ہے. وہاں پر کوئی 150 سے زائد عسکریت پسندوں کی ہلاکت اور اطلاع کی بھی خبر ہے. تو پاکستان کے سرحدی علاقوں کے قریب طالبان اور داعش کے جنگجوؤں کی اس نوعیت کی لڑائی سے پاکستان میں جو انسداد دہشت گردی کی کوششیں ہو رہی ہیں, کیا ان پر کوئی منفی اثرات مرتب ہوں گے جب یہ جنگجو سرحد پار کر کے پاکستان میں آتے ہیں؟ کس طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے؟ ابھی مجھے آپ کے ایک پیپر کا بھی حوالہ دینا ہے جو آپ نے اسی تناظر میں لکھا ہے کہ آپشنز کیا ہیں افغانستان میں طالبان کے ساتھ بات چیت کی. لیکن پہلے اس بارے میں کہیے کہ طالبان اور داعش کے جنگجوؤں کے درمیان جو لڑائی ہے, اس سے خطے کی صورتحال پر اب کیا اثر پڑے گا؟
جی شکریہ بھائی. دیکھیے, ایک حقیقت سمجھنا ضروری ہے, بنیادی حقیقت, اور وہ یہ ہے کہ اگر افغانستان میں دہشت گردی کا معاملہ جاری رہے گا, اگر افغانستان میں امن کی صورتحال نہیں پیدا ہوگی, تو اس کا بیک لیش پاکستان میں آئے گا. کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے پاکستانی ریاست کے پاس کہ اپنے آپ کو بالکل افغانستان سے علیحدہ کر کے, آئسولیٹ کر کے اپنی دہشت گرد جو ان کے ملک میں موجود ہیں ان کے خلاف کاروائی کرے. اور اس کی بنیادی وجہ ڈیورینڈ لائن ہے, جو بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا. وہاں سے کم و بیش 50 سے 60 ہزار لوگ روزانہ ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہیں, اور یہ ایک بہت پرانی روایت ہے. تو اس میں دہشت گرد بھی ظاہری بات ہے, اس میں اسی طرح وہ آتے جاتے رہے ہیں 9/11 کے بعد سے, اور یہ معاملہ روکنا بہت مشکل ہے. اگر کوئی بھی اس بارڈر پہ کبھی گیا ہے تو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ اتنا مشکل ہے مین کرنا بارڈر کہ یہ ممکن نہیں ہوگا. تو اگر افغانستان میں سرحدی علاقوں میں خاص طور پہ اگر یہ معاملہ جاری رہا, خواہ وہ طالبان اور داعش کے درمیان ہو یا طالبان کے اندر اپنی فائٹنگ ہو یا افغان ریاست اور طالبان یا اسلامک سٹیٹ یا داعش کے ساتھ, یہ معاملہ پاکستان کو کسی نہ کسی وقت بہت مشکل میں ڈالے گا. ابھی تک تو پاکستان نے کافی حد تک پاکستانی طالبان کو کنٹرول کیا ہے. پچھلے سال میں ان کے کافی جو اثاثے ہیں ان کو اس طرح ختم کیا ہے کہ شاید وہ واپس نہ آ سکیں, لیکن افغانستان کی سلامتی سے پاکستان کی سلامتی ایسے جڑی ہوئی ہے کہ اس کو علیحدہ دیکھنا ہی ناممکن ہے.
اچھا, یہ اب 21 دسمبر 2015 کی بات ہے. ڈاکٹر محید یوسف, آپ کا ایک پیپر شائع ہوا پاکستان افغانستان ریلیشنز کے بارے میں, اور آپ نے اس میں لکھا دا پراسپیکٹس آف ریوائونگ طالبان ٹاکس. ظاہر ہے کہ اس بارے میں کافی دنوں سے کافی باتیں کی جا رہی ہیں, اور اب صورتحال ایک دم کافی مختلف بھی ہوئی ہے, اور آپ نے اس میں کچھ آپشنس کا ذکر کیا تھا. ان میں سے ایک آپشن پر میں آپ سے کچھ وضاحت لینا چاہوں گی. آپ نے یہ لکھا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کو ایک ایسی حکمت عملی پر اتفاق کرنا ہوگا جس میں امن مذاکرات کی مخالفت کرنے والے عوامل کو ہدف بنایا جائے, اور اس حکمت عملی میں قریبی اور مسلسل بنیادوں پر انٹیلیجنس کا ابلاغ ہو, امریکہ اور چین کی حمایت بھی حاصل ہو. اب آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے پر موجودہ ساری صورتحال میں, جو سامنے پیچیدہ صورتحال خاص طور پر پٹھان کوٹ میں اور ادھر مزار شریف میں بھی جو ایک حملہ ہو گیا بھارت کی قونصل خانے پر, تو پاکستان اور افغانستان ایک دوسرے پر اس حد تک اعتماد کر سکیں گے کہ اتنی ٹھوس بنیادوں پر آگے بڑھ سکیں؟ آپ کے خیال میں اس آپشن پر عمل درآمد کا کتنا چانس ہے؟ کیا امکانات ہیں؟
بدقسمتی سے میرے نزدیک 0%. اور اب آپ مجھے پوچھیں گی کہ اگر 0% تو آپ نے یہ جریدہ کیوں شائع کیا؟ دیکھیے, بات بڑی سادہ سی ہے. اس وقت جو حالات ہیں افغانستان میں اس میں طالبان انسرجنسی جو ہے ان کو افغان ریاست اور باقی تمام افواج جو مل کے وہاں کام کر رہی تھی شکست نہیں دے سکی. اور جب بھی آپ ایک انسرجنسی کو شکست نہیں دے سکتے تو آپ کو کنسیشنز ان کے سامنے رکھنی پڑتی ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو طالبان کنسیشنز کے طور پہ مانگتے ہیں, خاص طور پہ آئیڈیولوجیکلی جو ان کا ایک سوچ ہے, جو رویہ ہے حکومت کے بارے میں, خواتین کے بارے میں, جس طرح وہ اپنے ملک کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, وہ بہت مشکل ہے کسی بھی ریاست کے لیے اس پہ آمادہ ہونا. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی نیگوسیشن جو ہوگی اس میں افغانستان اور پاکستان جب تک مکمل طور پہ ایک صفحے پہ نہیں ہوں گے یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. اور افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں اتنی پیچیدگیاں ہیں, اتنا مسٹرسٹ ہے ان دونوں کے درمیان, اور جیسے جیسے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ ہوتے رہیں گے, کیونکہ وہ عناصر جو یہ بات چیت کا سلسلہ آگے نہیں بڑھتا دیکھنا چاہتے, ان کے لیے ایک بہت بڑا انسینٹیو ہے کہ وہ اس طرح کے حملے کرتے رہیں. تو مجھے لگتا ہے افغانستان اور پاکستان کے تعلقات میں یہ کشیدگی بڑھے گی, کم نہیں ہوگی. اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر 0% والی بات پہ میں آ جاتا ہوں. یہ جو آپ نے پیپر کا حوالہ دیا, اس کے لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر معاملہ ٹھیک ہوگا تو یہ چیزیں ان دونوں ممالک کو کرنی پڑیں گی. لیکن میں بالکل بھی اس وقت کم از کم مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ کر پائیں گے.
اچھا, تو اب بات کرتے ہیں, کیونکہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. ابھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدہ تعلقات تھے ان میں ایک دم پچھلے 25 دنوں میں یا 30 دنوں میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلی آئی, خاص طور پر جب سے ہارٹ آف ایشیا کانفرنس استنبول پروسیس ہوا, اس کے بعد سے وزیر خارجہ, بھارتی وزیر خارجہ کا وہاں پر جانا, اس کے بعد نریندر مودی کی اچانک وہاں پر وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے پہنچ جانا, اور اس کے بعد پٹھان کوٹ پر حملہ, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری ہی جگہ پر مزار شریف میں بھی بھارتی کونسل خانے کے قریب حملہ. یہ عجیب و غریب ایک صورتحال پیدا ہو گئی جس میں تینوں ملک انوالو ہو گئے. اب آج وزیر اعظم نواز شریف نے وزیر اعظم نریندر مودی کو فون کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہ مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کرنے کے عزم کا انہوں نے اظہار کیا ہے. اس ساری تناظر میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیلی فون اور انسداد دہشت گردی کو مل کر کام کرنے کے لیے جو عزم کیا گیا ہے اس سے کوئی مثبت نتیجہ سامنے آئے گا؟
یہ بجٹ آنا پڑے گا, اور وہ اس لیے آنا پڑے گا کہ ابھی تو یہ تاریخ یہ رہی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے ہندوستان پاکستان کو کہتا ہے کہ آپ کی طرف سے دہشت گرد آئے, پاکستان نہیں مانتا. کسی حد تک ہندوستان کی بات درست نکلی ہے تاریخ میں, کبھی پاکستان کہتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں. لیکن اب جو میں آگے صورتحال دیکھ رہا ہوں اس میں وہ دہشت گرد تنظیمیں جو نہ تو پاکستان کے کنٹرول میں ہیں نہ ہندوستان کے, بلکہ دونوں کے خلاف ہے, اور چاہتی ہی یہ ہیں کہ ان دونوں کے درمیان کوئی بہت بڑا کرائسس یا جنگ کی صورتحال بنے, وہ اب سامنے آ رہی ہیں. اس میں داعش کا نام سب سے آگے ہے, لیکن اور بھی ایسی تنظیمیں ہیں جو آہستہ آہستہ ایک تھرڈ پارٹی کا رول ادا کر کے اور کوشش کریں گی کہ ان دونوں ممالک کو اس طرف لے جایا جائے. تو اس میں بھی اگر یہ ممالک آپس میں بات چیت کر کے آپس میں کوارڈینیشن نہیں کر سکتے تو پھر یہ اپنے پیر پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ اب احساس آ رہا ہے ہندوستان میں بھی, پاکستان میں بھی, کہ جو اصل قوتیں ان دونوں ممالک کو ایک جنگ کی طرف لے جائیں گی وہ واقعتاً ایک تھرڈ پارٹی ہوگی, داعش کی صورت ہو یا کوئی اور ہو. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ اب اس طرف جائیں گے کہ کم از کم انٹیلیجنس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی کوارڈینیشن کا طریقہ نکالا جائے. اور اس کا ایک ٹیسٹ اب آپ کے سامنے آ گیا ہے, مودی صاحب نے جو پاکستان کو ریکویسٹ کی ہے, میرے نزدیک آپ اس پہ کوئی نہ کوئی پیش رفت ضرور دیکھیں گے, کیونکہ پاکستان نے اس وقت, مودی صاحب ابھی لاہور بھی آئے تھے, وعدہ بھی کیا ہے, اور اگر پاکستان کچھ نہیں دکھاتا تو شاید پھر سے کشیدگی کی طرف بات جائے گی. تو میں کسی حد تک امید رکھتا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان ایک سطح پہ کام کرنا شروع کریں گے انٹیلیجنس کے حوالے سے,
اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے کہ افغانستان کو بھی ساتھ میں لے کر چلنا, شامل کرنا آسان ہوگا, کیونکہ یہ سارے کا سارا ایک تکون تو بنتی ہے وہاں پر خطے میں امن کے لیے کام کرنے کے لیے.
وہ بات درست ہے آپ کی, لیکن افغانستان کو ساتھ لے کے چلنے میں جو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ افغان ریاست کا ہے. اگر افغان ریاست اتنی مضبوط رہی کہ وہ ایک یونٹری ایکٹر کی طرح ساتھ مل کے چل سکتی ہے تو بالکل ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. لیکن اگر افغانستان میں خدا نخواستہ معاملہ اور خرابی کی طرف گیا اور مکمل خانہ جنگی کی صورتحال بن گئی تو پھر آپ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا ہندوستان اور پاکستان کے لیے کہ ایک ہی فرقے کے ساتھ کام کریں. اس میں تاریخ یہی بتاتی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان एक दूसरे के खिलाफ वहाँ प्रॉक्सी जंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं बजाय इसके कि वो आपस में मिल के काम करें।
बहुत बहुत शुक्रिया US इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से यहाँ वाशिंगटन से डॉक्टर मोईज़ यूसुफ हमारे साथ थे और वो जनूबी एशिया प्रोग्राम के डायरेक्टर आपसे बात कर रहे थे। अफगानिस्तान के बारे में हमने उनसे बात की और पाकिस्तान और भारत के मौजूदा ताल्लुकात, मौजूदा तनाजुर में जो ताल्लुकात हुए उनके बारे में बात की। इस वक्त हमारे साथ हैं भारत से तजियाकार प्रताप सोमवंशी। आदाब जी।
जी आदाब, आदाब।
बहुत बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। अब हम बात करते हैं, आपने अभी सुना डॉक्टर मोईज़ यूसुफ हमसे बात कर रहे थे और पाकिस्तान और भारत के दरमियान उनके ख्याल में कि अब इनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि ये आगे बढ़कर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। और ख़ास तौर से अभी हम बात कर रहे थे कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी टेलीफोन पर बात की तो उसमें भी इस अज़्म का इजहार किया गया कि मिलकर काम होगा। तो माजी में दहशतगर्दी के ऐसे वाक़ियात के बाद पाकिस्तान और भारत की तरफ से आमतौर पर बहुत सख्त किस्म का रद्दअमल सामने आता था, लेकिन इस दफ़ा कशीदगी की वो सूरत हाल नहीं। तो आप ये समझते हैं कि आपके ख्याल में आप वाकईतन वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान भारत दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने पर आमादा होंगे और आगे चल सकेंगे?
देखिए, नूर साहब का शेर है कि तुम भी अपने हाथ के अब सारे पत्थर फेंक दो, हम भी सब कुछ भूल जाने के लिए तैयार हैं। तो मुझे ये लगा कि अभी जैसे डॉक्टर यूसुफ बोल रहे थे कि वो मेरी बात कह रहे थे, आप ये देखिए कि ये पहली बार हुआ है। मैं इसमें सिर्फ दोनों मुल्कों की हुकूमत के अलावा, आप मीडिया के रोल को भी देखिए, मैं भी पाकिस्तान के न्यूज़पेपर्स को भी देख रहा था, वो एजेंसीज की खबरें चला रहे हैं जो फैक्ट हैं, कहीं से कोई चीज़ वहाँ से भी गड़बड़ नहीं की जा रही है। यहाँ भी बाहसियत एडिटर हम इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि हमारी ओर से चीज़ें गलत न जाएं, कन्फ्यूज़न न क्रिएट हो। और अगर ये बातचीत, ये कितनी बेहतर बात है, बुरी बात ये है हाथ से हुए, बेहतर बात यह है। आप देखिए, वहीं पाकिस्तान में पहले डोजियर पहले मीडिया को रिलीज किया जाता था बजाय देने के
जी।
हिंदुस्तान भी ये कर सकते थे कि ये जो इन्होंने सबूत थे उसको मीडिया को आम कर देते, पूरे दुनिया को दिखाते और बताते कि साहब ये देखिए पाकिस्तान ने किया। वो सोल्यूशन की बात नहीं होती, वो यूटिलाइजेशन होता उन चीज़ों का। ठीक है, इनके पास कोई चीज़ें हैं, सही हैं, गलत हैं, आधी हैं, अधूरी हैं, वो तय होगा कितनी जल्दी नवाज शरीफ उसको वहाँ से, नवाज शरीफ साहब वहाँ से, उन्होंने जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया है कि हाँ हम ये करेंगे, दोनों तरफ से बातचीत होती है। देखिए, हार्डलाइनर तो हर तरफ दोनों जगह होते हैं। यहाँ के टेलीविजन चैनल्स को देखेंगे तो वो लोग कहेंगे पाकिस्तान से बात नहीं करनी चाहिए, पाकिस्तान में भी कहेंगे कि हिंदुस्तान से बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में या आज भी उन हार्डलाइनर्स के दिन गए हैं और ये एक बहुत बेहतर सी बात है। मुझे लगता है कि अगर इस रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश जारी रहती है तो कहीं ना कहीं जो गलत इस तरह की इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रो टेररिस्ट हैं, वो सब कहीं ना कहीं पीछे हटेंगे। उनको लगेगा कि हाँ, ये मिलके हमसे लड़ेंगे। और ये सच है कि ये जो लोग भी वारदातों को कर रहे हैं वो ना तो हिंदुस्तान के सगे हैं, ना पाकिस्तान के सगे हैं, न वो हिंदू के मेहरबान हैं, न मुसलमान के दोस्त हैं। तो इसको हिंदुस्तान में भी हम ये कहते हैं कि इसे मजहब के हवाले से नहीं देखा जाना चाहिए टेररिज्म को। तो अब आप देखिए कि मुझे लग रहा है एक बहुत बुरी चीज़ों में जो एक होप की पॉसिबिलिटी है वो मैं भी देख पा रहा हूँ, और ईश्वर करे कि ये चीज़ आगे बढ़े और एक नतीजे तक पहुंचे।
अच्छा, सोमन साहब, ये देखिएगा ज़रा, अब आप पठानकोट की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में जब भी बात करते हैं तो मीडिया में, जैसा कि आपने कहा और पिछले दिनों भी हमारे तज़ियाकार जो भारत और पाकिस्तान से थे उनका यही कहना था कि मीडिया को, हुकूमतों को सरकारी सतह पर या दोनों हुकूमतों को मीडिया को किसी भी तौर इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि चुपचाप अब ये जितने भी सबूत हैं या कोई चीज़ है वो एक दूसरे को, हुकूमतें एक दूसरे के सपोर्ट कर रही हैं, उनको मीडिया के हाथ में ना दिया जाए। लेकिन मीडिया में कई सवाल इस तरह के आए हैं, जैसे कि पठानकोट पर अगर पहले से मालूम था, इंटेलिजेंस की मालूम ये थी कि इस पर कोई हमला हो सकता है, तो फिर हमलावरों को रोका क्यों नहीं गया? इसके बारे में मीडिया क्या कहता है?
नहीं, देखिए, वो जाहिर तौर पे ये एक कहते हैं हेल्दी डेमोक्रेसी, हम सवाल करेंगे
जी।
वो हेल्दी डेमोक्रेसी हम अपनी हुकूमत से सवाल कर रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सवाल का जो हक है ये सिस्टम को रिस्पॉन्सिबल बनाता है। हम कहीं सिस्टम को, यही तो दिक्कत है कि आज मीडिया में अगर आप सवाल करते हैं तो कहा जाता है कि आप हमारे खिलाफ हैं। तो ये जो सवाल करने का हक है, मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज़ है। और ये बहुत सारे सवाल यहाँ भी पूछे गए हैं, वो ऐसे सवाल पूछे गए हैं कि कल को कहा जाएगा कि साहब जैसे पाकिस्तान की ओर से कहे जा रहे हो ये
जी।
तो एक अच्छी बात है, यहाँ भी सवाल सबका आखिर अल्टीमेट गोल क्या है, अल्टीमेट गोल ये है कि टेररिज्म के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। मीडिया के भी सवाल हैं, तो सवाल ये है कि टेररिस्टों को क्यों नहीं रोका गया। तो ये मुझे लगता है कि अगर हम इसको इस नज़रिए से, इस हवाले से अगर देखें, तो ये भी एक जो सवाल हैं वो भी पॉजिटिव डायमेंशन की ओर जाते हैं।
अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है आपसे, इसके ज़िमन में कोई इक्का दुक्का कोई और छोटी ज़िमनी सवाल निकल आए, लेकिन बड़ा सवाल मेरा ये है कि हमने प्रोग्राम का आगाज़ आज किया, जैसे कि हफ्ते के रोज़ सऊदी अरब में 47 अफराद को सज़ाए मौत दे दी गई, उसमें मकबूल एक बड़े मारूफ और मुमताज़ शिया आलम निमर अल निमर भी शामिल थे, जिसकी वजह से दुनिया भर में काफ़ी रद्द अमल का मुजाहरा देखने में आया है, और ख़ास तौर पर ज़ाहिर है कि जहाँ जहाँ पर शिया बिरादरी है वहाँ पर उनकी तरफ से काफ़ी मुजाहरे किए गए हैं। भारत में भी दुनिया के मुतअद्दिद ममालिक की तरह एहतजाज किया जा रहा है, और सऊदी अरब की तरफ से इस इकदाम की मजम्मत भी की जा रही है। आपके ख्याल में भारत में फ़िरका वाराना बुनियादों यानी सेक्टेरियन बुनियादों पर किसी तरह की बेचैनी का कोई इम्कान हो सकता है, या इस पर काबू पाने के लिए मजहबी उलमा अपना फरीज़ा अदा करें, अपना फ़र्ज़ अदा करें?
जाहिर तौर पर देखिए, अगर जब फांसी का सवाल है, डेथ पेनल्टी का सवाल है, तो मेरे जैसे लोग तो पर्सनली उस पूरे प्रोसेस के ही खिलाफ हैं कि दुनिया में आज तक फांसी देके किन्हीं चीज़ों का कोई हल नहीं निकला है, और कहीं कोई एक आदमी 100% के लिए अकेले 100% का अकेले गुनहगार नहीं होता, और कोई चीज़ें नहीं होती जिसका जो पनिशमेंट है उस हिसाब से वो चीज़ें बनाई जानी चाहिए। हम जो जेलें बनाते हैं उसका यहाँ नाम रखते हैं सुधार गृह, उसको कहते हैं रिफॉर्म सेंटर्स हैं
जी।
तो जब रिफॉर्म सेंटर में आप ले गए और किसी को 10 साल 5 साल रख रहे हैं, तो आप उसको फांसी किस बात के लिए दे रहे हैं, 10 साल में आपने रिफॉर्म क्या किया? तो एक ये चीज है। लेकिन ये जो वहाँ पे पूरा सिया सुन्नी जैसा एपिसोड बन रहा है, मजहबी बन रहा है सवाल, तो वो यहाँ भी मैं उसको देख पा रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जब कहीं इसमें अगर हम स्पेस छोड़ते हैं किसी तरफ से कि विद इन रिलीजन आउटसाइड कॉन्फ्लिक्ट का, तो उसका एक यूज मिसयूज दोनों तो होना स्वाभाविक है।
अच्छा, तो आप समझते हैं कि जैसा कि पाकिस्तान में भी ये मुजाहरे हुए, ज़ाहिर है ईरान में, इराक में और दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर शिया बिरादरी है वहाँ पर इस किस्म के मुजाहरे देखे गए, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में भारत इस सिलसिले में कुछ किरदार अदा कर सकता है कि इस तकसीम को, मतलब हुकूमती सतह पर, सरकारी सतह पर
होगा? और अमूमन में देखता हूँ कि उस लिहाज से जाहिर तौर पर जो जिसके रिलीजियस जो धर्म गुरु हैं जिन्हें हम कहते हैं, तो उनकी एक फॉलोइंग होती है, उनकी उस फॉलोइंग को, उन चीज़ों को उसका इंटरप्रिटेशन होता है। सऊदी अरब के अपने इंटरप्रिटेशन है, ईरान के अपने इंटरप्रिटेशन हैं, तो ये जो अपने अपने इंटरप्रिटेशन हैं। लेकिन
सोमवंशी साहब का की लाइन ड्रॉप हो गई शायद। सोमवंशी साहब, आप मुझे सुन पा रहे? मेरा सोमवंशी साहब की मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई। अभी हमें उनसे एक और सवाल करना था इसी ज़िमन में कि क्या भारत इस सिलसिले में अपना किस तरह से रोल अदा कर सकता है, क्योंकि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान किसी भी तरह की मसालहत कराने के लिए। तो अब आज के प्रोग्राम में आपको हम बताते चलें कि आज हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया, काफ़ी इसमें कलीदी और मुतअद्दिद न्यूज़ स्टोरीज़ के ऊपर हमने बात की, लेकिन सबका सिलसिला शुरू वहीं से हुआ कि सऊदी अरब में हफ्ते के रोज़ 47 लोगों को सजाए मौत सुनाई गई, और उसमें एक मुमताज़ शिया आलम निमर अल निमर भी थे, जिसकी वजह से अब सऊदी अरब और ईरान के दरमियान में काफ़ी ज़्यादा महाज़ आरई और तनाज़ आरई देखने में आई, और इसके नतीजे में दुनिया भर में मुख्तलिफ तरह के जो शिया और सुन्नी बुनियादों पर या सेक्टेरियन जिसको बेसिस कहते हैं उसकी बुनियाद पर आपने देखा कि मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से मुख्तलिफ तरह का रद्द अमल सामने आया इस ख़ास एक तरीक़ेकार के बाद, इस एक ख़ास ख़बर के बाद। तो हमने आज यही जानने की कोशिश की अपने माहरीन से कि इस सिलसिले में कि ये मसला आगे ना बढ़ पाए, क्योंकि अगर फ़िरका वाराना बुनियादों पर किसी भी चीज़ को हवा मिलती है तो उससे इंतहा पसंद तंजीमों को अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका बेहतर तौर पर बेहतर अंदाज में मिल जाता है। और इसी तरह से हमारी बात का आगाज़ भी हुआ, और हमारे तजिया कारों का भी ये कहना है कि इस ज़िम्न में ज़रूरी यही है कि ये सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तनाज़ आरई का जो अमल शुरू हुआ है इसको آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اب اس کو یہاں پر روکنے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ، روس اور چین بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ مسلمان ملکوں میں پاکستان، ترکی، ملائیشیا اور انڈونیشیا ایسے ممالک ہیں جو بہتر طور پر آگے بڑھتے ہوئے اس سلسلے میں اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان پٹھان کوٹ کے حملے کے باوجود ابھی تک صورتحال اس حد تک کشیدہ نہیں ہوئی جس حد تک پہلے تھی، اور مذاکراتی عمل کو آگے بڑھنے کا یقیناً موقع ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سارے موضوعات ہمارے آج کے اس پروگرام میں شامل تھے۔ آپ کو 2016 کے لیے بہترین دعاؤں کا اظہار کرتے ہوئے اب پروگرام ختم کرنے کی مجھے اجازت دیجیے۔ جہاں رنگ پروگرام ختم ہوتا ہے، بہجت اجازت چاہتی ہے۔ اللہ حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی